نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ آپ لوگوں نے مکمل نماز کے مسائل سیکھے اتنے دنوں میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آج ہم نماز سے پہلے کی اور نماز کے بعد کی سنتوں کی فضیلت بیان کریں گے چونکہ بہت سارے لوگ فرض نماز ہی صرف پڑھتے ہیں اسپیشلی دا ینگسٹرز دے ڈونٹ ایون ریڈ دا سنتس بیفور فرض نماز آفٹر فرض نماز اسپیشلی دا جمعہ دے دے جسٹ کم خطبہ ٹائم اینڈ دے لیو اسٹریٹ اوے آفٹر نماز دے آر سم ویری ویری امپورٹنٹ سنتس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیں گے سب سے پہلے فجر سے پہلے کی دو سنت کے بارے میں بخاری شریف جلد نمبر ایک میں بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فجر سے پہلے کی دو رکعت سنت کو مس نہیں کرتے تھے فجر سے پہلے کی دو رکعت سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنت کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے صحت کی حالت میں بیماری کی حالت میں سفر کی حالت میں گھر میں یا گھر سے باہر ہر وقت وہ دو سنت کی پابندی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کی دو رکعت آپ گھر میں پڑھ کر مسجد میں تشریف لاتے تھے بخاری شریف میں یہ روایت نقل کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی دو رکعت گھر میں اور عشاء کی دو رکعت گھر میں اور صبح کی دو رکعت گھر میں پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے امام ترمذی نے صاف صاف لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت گھر میں ادا فرماتے تھے اور ویسے بھی ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی سنن اور نوافل کے متعلق گھر میں پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے فارغ ہو کر وتر پڑھتے اس کے بعد جب اذان ہو جاتی صبح صادق کی روشنی میں جب صبح صادق نمودار ہو جاتی ظاہر ہو جاتی تھی تو آپ دو رکعت پڑھتے تھے پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے فرض سے پہلے اگر دو رکعت نہ پڑھ سکے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی دو رکعت سنت نہ پڑھ سکے تو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے یہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہاں یہ مسئلہ ہے اور یہ روایت حاکم نے اور ابن حبان نے اور سنن کبریٰ میں سب جگہ اس کو نقل کیا ہے اور اس روایت کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے فجر کی سنت چھوٹ گئی اب اس کا طریقہ یہ ہے جو فقہ میں لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اگر دیر سے آیا سنت باقی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے اگر انسان دیکھے کہ بھائی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ مجھے اتحیات تو مل ہی جائے گی دوسری رکعت کی اتحیات مل جائے گی تو اس کو موقع ہے دو رکعت پڑھنے کا اتحیات سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں اور فارغ ہو کر جماعت میں شریک ہو جائیں ایسا نہیں جماعت کھڑی ہو گئی یہ صرف فجر کی نماز کے لیے یہ فجر کی سنت کی بہت تاکید ہے آگے روایت آتی ہے بہت تاکید ہے تو اس میں اگرچہ ایون دو دا نماز اسٹارٹڈ فرسٹ یو مسٹ ریڈ پرفارم یور ٹو رکعت فجر سنت اینڈ دین یو جوائن ان جماعت میں شریک ہو جاؤ امید ہے کہ اگر اتحیات سے پہلے پہلے you will get your you will join in a salah, perform your 2 rakat sunnat first. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد اپنی نماز. بٹ بائی چانس اگر میں سنت پڑھنے جاؤں گا تو فرض بالکل ملنے والی نہیں ہے, not even اتحیات قاعدہ تو. So what you do, you must join in جماعت. اب that's 2 rakat you have to perform after sunrise. لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر. یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک مرتبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا عصر کے بعد, تو 2-4 آدمی آئے عرب تھے, تو انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کون سی نماز پڑھ رہے ہو, کہا نفل پڑھ رہے, سنت پڑھ رہے, نفل پڑھ رہے. تو میں نے ان کو وہ حدیث بخاری شریف کی سنائی اور اشارہ کہ میں نے اس قبر کی طرف, انہوں نے بیان دیے. اچھا پھر وہ میرے ہی گویا کہ تبلیغ والے بن گئے, جتنے بھی آتے سب کو روکتے تھے حدیث میں, قال الشیخ هذا ممنوع. تو بعض مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عربی جانتے ہیں تو سب کچھ جانتے ہیں, بہت سی مرتبہ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یاد رکھنا ہے, احناف کے یہاں کی بات کر رہا ہوں میں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنت سن رائز کے بعد پڑھنی ہے. اور یہی مسئلہ طواف اگر کسی نے کیا فجر کے ٹائم میں یا عصر کے ٹائم میں, تو ایسی صورت میں 2 رکعت جو ہے عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ترمذی شریف میں ہے, سن رائز کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے اور مغرب کے بعد پڑھی ہے. باقی امام کے یہاں ان کا مسئلہ الگ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فجر کی سنت گھر میں ادا فرماتے اور تھوڑی دیر دائیں کروٹ پر لے جاتے تھے. ایک مرتبہ میرا احمد آباد جانے ہوا تو میں نے دیکھا کہ چلو, میں نے کہا یہی ایک مسجد ہے فجر پڑھ لیتا ہوں. دیکھا تو وہ سب سنت پڑھ کے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں مسجد میں. میں نے کہا یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا what you're doing here, بس تھوڑا آرام کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا سنت پڑھنے کے بعد. میں نے کہا آپ لوگوں نے تہجد پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھی. وہ تو پوری رات اور آدھی رات تہجد پڑھ کر تھک جاتے تھے, تب 2 رکعت پڑھ کے تھوڑی کروٹ سیدھی کرتے تھے. تم تو سیدھے بیڈ سے آئے ہیں, اب یہاں کیا کروٹ سیدھی کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک نوجوان تھا, تراویح سننے میں گیا تھا, اس عربی چاروں میں تھے میں اس وقت, نڈیاد گیا تھا میں. تو وہ ایک نوجوان کہتا ہے میں تو تمہارا مرید بن جاتا ہوں, بس تمہارے ساتھ رہوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں سمجھاؤں گا ساری باتیں. لیکن اس نے کہا میرے باپ بہت کٹر ہے دیوبندی کے, اچھا تم کو آنا پڑے گا. ان کے پاس بخاری شریف بھی, مسلم شریف بھی, ترمذی شریف بھی ہے. میں نے کہا مولانا ہے وہ, مفتی صاحب ہے؟ کہا نہیں, کچھ بھی نہیں, حافظ بھی نہیں, عالم بھی نہیں, مفتی بھی نہیں, کچھ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, میں نے کہا آؤں گا. ویسے ان کو ڈر لگتا ہے نا کوئی بڑا مفتی ہو تو. تو میں تو چلا گیا ایک دن اس کے گھر پر, تو اس نے کہا آپ اوپر بیٹھو, میں نیچے بیٹھو. میں نے کہا آپ بھی اوپر بیٹھو. تو کہا نہیں نہیں آپ اوپر بیٹھو. سب سے پہلی بات جو اس نے مجھے کہی کہ آپ لوگ اذان ہوتی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے ہیں, یعنی آنکھوں کو انگوٹھے کو کیوں نہیں چومتے ہیں. یہ مجھے یاد ہے, 35-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ابھی ایسے یاد آ گیا. یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے جواب تو نہیں دیا, میں نے سامنے سے کہا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. میں نے کہا آپ نے ظہر پڑھی آج؟ اس نے کہا نہیں. فجر پڑھی تھی؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ کون سی آپ حکمت کی بات کر رہے ہیں سمجھدانی کی, کہ آپ کا نام آئے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز نہ پڑھ کر نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ. کہا آج کے بعد میرے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں رکھنا. میں نے کہا رکھ لو اس کو. اس نے کہا نہیں, کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. پورا مہینہ رہا. الحمدللہ اس کے بعد اس نے مجھے میری دعوت بھی کی, اس کے باپ نے تھوڑی بات سمجھ میں آئی. تو میں نے کہا یہ بخاری مسلم رکھنے کا کیا فائدہ ہوا آپ کو, کسی عالم کے پاس بیٹھو سمجھو تب تمہیں پتا چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اس کو کہتے اندھی تقلید, کسی کو دیکھ لیا کر لیا, کسی کو دیکھ لیا یہ کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں. لیکن ایسی بات نہیں, ہمیشہ کسی عالم اور کسی مفتی اور جاننے والے آدمی سے, لرنڈ پرسن سے پوچھنا چاہیے. تو یہ دانی کروٹ پر لیٹتے تھے, فجر کی سنت کے بعد آپ کا لیٹنا رات کی عبادت کی ٹائٹنس کی وجہ سے تھا. یوز ٹو پرفارم اے لانگ تہجد, سم ٹائم سکس پہرا سم ٹائم سیون پہرا. روایت میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے, میں بھی جوائنٹ ہو جاؤں. میں جوائنٹ ہوا, آپ نے سورہ بقرہ بھی ختم کر دی, سورہ نساء بھی ختم کر دی, اور سورہ آل عمران بھی ختم کر دی. سورہ نساء میں نے سوچا میں تو ویسے ہی کالپس ہو جاؤں گا, وہ نماز توڑ کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوا چھ پاڑے پڑے, سات پاڑے پڑے ایک رکعت میں. اور پھر ہم کہتے ہم کروٹ پر سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سنت ادا کرتے ہیں. ان کی سنت کیا تھی؟ کم سے کم آدمی کے لوجک کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کیوں آرام کر رہے ہیں؟ آرام نہیں ہے, بس ایسے ہی لائی ڈاؤن ہو گئے. یہاں رات کی تھکن تاپ کی وجہ سے لیٹنا, یہ کوئی سنت کی وجہ سے نہیں تھا, بس ریسٹ کر لیا آپ نے. یہ ہے کبھی کبھی فجر کی سنت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بات بھی کر لیتے تھے, تھوڑی سی بات بھی کر لیتے تھے. ایک مرتبہ ہم مجلس سے بیٹھے اپنے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی, اور ام المومنین کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واقعہ آیا. تو اس وقت حضرت بیان کرتے کرتے کہنے لگے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, کہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی تہجد ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا من انتے, کون ہے تو, کس کو پوچھ رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں, من انتے کون ہے تو؟ کہا عائشہ. من عائشہ؟ کون سی عائشہ ہے؟ بنت ابی بکر. کون ابو بکر؟ وہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر نہیں ہے, آپ کی نماز اللہ سے کلام ہوتا تھا. یہی بات حضرت نے سنائی ان کے شیخ کی. فجر سے لے کر اشراق تک جب وہ ذکر میں مشغول ہوتے تھے, ہمارے اکابرین کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جمعہ کے دن عصر کے بعد کسی سے بات نہیں, بیٹھ جاتے تھے, اور فجر سے لے کر اشراق تک. تو ایک خادم حضرت یہاں سائن کرنی ہے, تھوڑی دیر سوچتے رہے تھوڑی دیر سوچتے رہے. اس کے بعد شاہ عبد الغنی فلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں, سوچتے رہے اور خادم سے پوچھا میرا نام کیا ہے, میرا نام کیا ہے؟ وہ کتنے اللہ سے مستغرب ہوں گے اللہ کے ذکر میں. تو یہ راتوں میں عبادت کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے اور کبھی کبھی بات بھی کر لیتے تھے فجر کی سنت پڑھنے کے بعد. یہ روایت بھی ابو داؤد شریف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کے بعد اگر ضرورت ہوتی تو بات کرتے, ورنہ پھر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے فجر پڑھانے کے لیے. اسے معلوم ہوا ایک مسئلہ کہ فرض سنت فجر کی اور فرض کے درمیان جب ضرورت ہو تو اہل و عیال سے بات کر سکتے ہیں, یہ مسئلہ. لیکن یہ وقت بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے, یہ وقت ذکر اور عبادت کا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت سنت کے بعد بات کرنے کو مکروہ قرار دیتی ہے. سنت پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت فجر اذان اور نماز کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود, سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ, عطا ابن رباح, سعید ابن مسیب, بڑے بڑے فقیہ, ابراہیم نخعی, یہ سارے کے سارے فرماتے ہیں سنت اور فرض کے درمیان بات کرنا منع ہے, ممنوع قرار دیتے.
اب فجر کی دو رکعت سنت کی تاکید کتنی ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, تہاوی شریف میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی روایت نقل کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعت نماز کو یعنی سنت کو مت چھوڑو, اگرچہ گھوڑے تمہیں رون ڈالے یعنی تم گر گئے میدان میں اور گھوڑے تمہارے اوپر سے جا رہے ہیں, پھر بھی تم جب افاقہ ہو جائے فوراً دو رکعت پڑھ لو. اتنی تاکید ہے, یعنی بیمار ہو پھر بھی اس کو مس نہ کرو. تہاوی شریف میں امام تہاوی نے نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح کی دو رکعت دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے. دنیا اور دنیا کی ساری دولت, دنیا میں کیا نہیں ہے, ایوری تھنگ یو کین فائنڈ ان دس دنیا, بٹ دی ٹو رکعت آف سنت بہتر دین دی ورلڈ اینڈ واٹ ایور ان دس ورلڈ. دیٹس وائی یہ سنت موقعہ اس کو لازم قرار دیا. اور احناف کا مسئلہ میں نے بیان کر دیا کہ اسے جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد بھی آخری تشہد کے ملنے پر پڑھنا جائز قرار دیا ہے, بخلاف دوسری نماز کی سنت کے. دوسری نماز کی سنت میں تو جماعت میں شریک ہو جانا ہے, لیکن فجر کی جماعت جس سنت کی بہت تاکید ہے, اس لیے اگر امید ہے کہ مجھے تحیات بھی مل جائے گا تو بھی جلدی سے دو رکعت پڑھ لیا جائے. آگے آئے گا فجر کی سنت میں کیا پڑھنا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت میں دو سورت قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد, یہ طبرانی کی بھی روایت ہے, بہت سارے صحابہ نے اس کو نقل فرمایا ہے, قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یہ پڑھتے تھے. ابن عباس کی ایک روایت مسلم شریف میں ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا والی آیت بھی کبھی آپ نے پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ بھی پڑھی ہے, لیکن زیادہ تر کلیا الکافرون قل اللہ احد پڑھ کر کے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے. فجر کی سنت بہت ہلکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, ہلکے نہیں ہلکی, ٹھیک ہے, ہلکی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بخاری شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنت میں اتنی ہلکی لائٹ قرات کرتے تھے کہ میں کہتی کہ شاید سورہ فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ قل ھو اللہ یا اور کوئی سورت ہو, لیکن بیسٹ یہ ہے. اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا صبح صادق کے بعد بہت مختصر دو رکعت پڑھتے تھے, کبھی کبھی طویل بھی ادا فرماتے تھے, ایسا نہیں کہ صرف مختصر, کبھی کبھی ٹائم ہوتا تھا لمبی بھی پڑھ لیتے تھے. فجر کی دو رکعت سنت کے بعد جب مسجد تشریف لے جاتے گھر میں سے کون سی دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے گھر سے نکلتے تھے اب مسجد میں تشریف, آپ کا گھر کا دروازہ اور مسجد کا دروازہ گویا ایک, یعنی ادھر سے نکلے مسجد میں داخل ہوئے. یہ روایت مجمع الزبائد میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکعت کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل و رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رب جبرائیل رب میکائیل رب اسرافیل رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار, اے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما, اے جبرائیل کے رب, اے میکائیل کے رب, اے اسرافیل کے رب, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, جہنم سے میری حفاظت فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کے بعد دو دعائیں منقول ہیں, ایک یہ جو مختصر ہے, دوسری طویل ہے جو ترمذی شریف میں ہے, اللہم اجعل فی قلبی نورا فی عینی نورا فی بصری نورا, وہ لمبی دعا ہے, ومن خلفی نورا وان یمینی نورا وان شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا امامی نورا اللہم اجعلنی نورا, یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی وہ بھی پڑھتے تھے. امام ترمذی نے اس کو بھی نقل فرمایا ہے, یہ دعا الدعاء المسنون میں بھی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد چاشت کی نماز, اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز. یہاں حدیث کی کتاب ہے, اس میں باب قائم کیا صلاۃ الزوال. محدثین کے یہاں چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز کو ایک شمار کی جاتی ہے, ایک ہی شمار. اگر جلدی پڑھ لو تو اشراق کہتے تھے, اگر ذرا دیر سے پڑھو تو اس کو زوال کی نماز کہتے, چاشت کی نماز کہتے. صوفیاء نے اس کو دو الگ الگ نماز قرار دیا ہے. اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد 2-4 رکعت پڑھ لی جاتی ہے, اور چاشت کی نماز دیر سے جو پڑھی جاتی ہے زوال سے پہلے. یہ دو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جب نصف نہار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے میں چلے جاتے اور 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھتے تھے, یعنی دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے یہ 4 رکعت. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس کے بعد فوراً 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, جو ظہر کے علاوہ ہوتی تھی. ظہر کی 4 رکعت الگ ہوتی تھی اور زوال کی 4 رکعت الگ ہوتی تھی. اسی لیے بعض اس کو صلاۃ الزوال سے بیان فرماتے ہیں. علامہ شارانی بھی اس کو صلاۃ الزوال زوال کی نماز کرا دیتے ہیں. اب اس کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت کیا؟ کنز العمال کی روایت, علی متقی اس کو بیان فرماتے ہیں, عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو شخص سورج ڈھلتے ہوئے وضو کرے, زوال کے بعد وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے, سارے گناہ اس کے کیا ہے, سگائر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نماز کے بعد توبہ بھی کر لے تو کبائر بھی معاف ہو جائے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور اللہ اگر معاف کرنے پر آئے تو میں اور آپ کچھ نہیں کہیں, کچھ سوال نہیں کر سکتے, اللہ چاہے معاف کر. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستحب سمجھتے تھے زوال شمس کے بعد جبکہ سورج ڈھل جاتا 4 رکعت پڑھتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس وقت میں نماز پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں, آفٹر زوال ڈون, وائی یو لائک ٹو ریڈ نماز ناؤ, ایوری ڈے یو ریڈ نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس وقت آسمان کے دروازے, اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو دیکھتے ہیں, وہ تو ہر وقت دیکھتے ہیں لیکن اسپیشلی دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں ہے, اور اس نماز پر پابندی تھی. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, موسٹ آف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, دے یوز ٹو ریڈ دس نماز آفٹر زوال, 4 رکعت نماز, اٹس کال صلاۃ زوال. پہلے زمانے میں عورتیں بھی, ہماری مائیں اور بہنیں بھی گھر پہ سن رہی ہے, پہلے زمانے میں عورتیں بھی گھر میں بیٹھ کر یہ چاشت کی نماز پڑھتی تھی اور اللہ سے رزق کی دعائیں کرتی تھی کہ میرا شوہر کام پر گیا ہوا, اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما, حلال روزی نصیب فرما. اب تو کیا ہوتا ہے, بےچارہ صبح اٹھتا ہے, غسل کر لیتا ہے, کپڑے چینج کر لیتا ہے, خود ہی چائے بنا لیتا ہے, بیگما تو آرام میں ہے, آرام میں ہے. وہ پہلے سے ہی کہہ دیتی ہے شادی کے 2-4 مہینے کے بعد, کم مائی ڈارلنگ ان دا کچن, آئی ٹیچ یو ہاؤ ٹو میک ٹی. وہی پہلے سے ہی کہہ دیتی ہے کیونکہ پتا ہے کہ مجھے 10 بجے اٹھنا ہے اور یہ تو کام پر ہوگا اس وقت. اور پھر کہتی ہے, کون سی کتاب میں لکھی ہے, لکھا ہوا ہے کہ شوہر کے لیے چائے بناؤ, کون سی کتاب, میرے سامنے یہ مسئلے ہیں میرے سامنے, پوچھا گیا ہم سے, کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے, سچ بات ہے.
اپنے شوہر کے لیے چائے بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اخلاق ایک الگ چیز ہے, محبت ایک الگ چیز ہے, اور محبت میں انسان کیا نہیں کرتا ہے, پھر وہاں کہاں محبت تلاش کرے گی. نہیں تو یہ بیچارہ صبح جو کچھ ملا ملا رات کا بچا ہوا گرم کر کے کھا کے چلا. پہلے زمانے میں اشراق کی نماز پڑھ کر عورتیں اپنے شوہر کو دروازے تک جاتی تھی, جاؤ اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرمائے. سو مینی ینگسٹرز دے گیٹس اپ 10 o'clock, دے نیور سین سن رائز فور منتھس اینڈ منتھس, فرگیٹ دی فجر نماز. کتنے ایسے ہیں 10-11 بجے آرام سے اٹھتے ہیں, دے سلیپ لیٹ ایٹ نائٹ اینڈ دے گیٹس اپ لیٹ. کتنے ہیں منتھس اینڈ منتھس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تیرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے یا تو شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. اگر فجر پڑھ لی تیرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے, اور اگر نہیں پڑھی ہے تو تیرے ہاتھ میں تو شیطان کا جھنڈا ہے. پھر شیطان اس کو مسلید نہیں کرے گا, گمراہ نہیں کرے گا, تو کیا کرے گا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے فجر کے وقت وہ جو نہیں اٹھتے ان کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. بعض ہمارے اکابرین تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ جا کر اپنی انگلی ڈال کر دیکھ لے حقیقت میں پیشاب کیا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو صلاۃ زوال کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ظہر کے قبل کی سنت کے علاوہ یہ 4 رکعت ہے. اس کے بعد اب فرض, اب ظہر کی جو فرض صلاۃ ہے فرض, اس سے پہلے جو ہے ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت دوسری الگ سے ہے. یہ 4 رکعت تو زوال کی ہے, احناف کی یہاں 4 رکعت زوال کی ہے. اب جو 4 رکعت سنت ہے بفور ظہر صلاۃ, بخاری شریف میں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے. دا 4 رکعت سنت بفور ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بمس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آپ ظہر سے پہلے 4 رکعت میرے کمرے میں ادا فرماتے رہی. حدیث ابو داؤد شریف کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا کہ کون سی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوامن پڑھتے تھے اور دوامن پڑھنا ہمیشہ پڑھنا پسند فرماتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت جس میں آپ طویل قیام فرماتے تھے, جس میں آپ لمبا قیام فرماتے تھے سنت. یہاں تو فرض میں ہی لمبا قیام امام نے کر دیا تو بھی مصیبت, سنت تو چھوڑو. خبر نہیں ہوں پڑے چاٹلی نماز میں کتلو لامبو کر. What he is in نماز, look at his قیام is so long. Already we went to a house in our dream, we come back in نماز and still he is in a قیام. پہلی رکعت میں گھر سے ہم گھوم کر آئے دکان کا حساب بھی کر کے ابھی تک یہ قیام میں ہی ہے, رکو کیا ہی نہیں انہوں نے. ایسے ایسے الفاظ ہیں. ظہر سے پہلے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا سنت ہے. ظہر کی 4 رکعت تہجد کے مثل ہے. کیسی بھائی؟ مجمع الزوائد کی حدیث ہے, اس کے راوی عبد الرحمن ابن حمید ہے. فرماتے ہیں نبی ان جدی ہی زوال کے بعد کی نماز تہجد کی طرح ہے. اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لی اس نے گویا رات میں تہجد پڑھ لی. حضرت مسروق کہتے ہیں, یہ روایت بھی مجمع الزوائد میں ہے دوسری جلد میں, رات کی تہجد کی نماز کی طرح کوئی نماز نہیں, تہجد کی طرح کوئی نماز نہیں یقین ہے, سوائے ظہر کی 4 رکعت سنت کے. بسائز دا 4 رکعت سنت بفور ظہر, اس کے دین کی نمازوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے جماعت کی فضیلت تنہا آدمی کے پڑھنے پر. ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے فرض نماز اور ایک جماعت کے ساتھ پڑھے,
ایسے ظہر کی چار رکعت سنت.
اور مجموع الزوائد کی ایک اور روایت ہے, صفوان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا, جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھی اس نے گویا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے چار غلام آزاد کیے.
مجموع الزوائد جلد نمبر 2 پر صفحہ 220 پر اس روایت کو نقل کیا ہے. خاندان نبوت کا اگر کوئی غلام, کوئی فرد اگر غلام ہو جائے تو اس کی آزادی کا بڑا ثواب تھا, اس کو آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے خاندان نبوت کا, اور یہاں اس کے پڑھنے پر اتنا ثواب ہے.
یاد رکھو زوال کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے, زوال کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جو میری امت میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میری امت میں سے ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھے گا اس نے گویا رات بھر عبادت کی, اس وقت آسمان کے دروازے کھولتے ہیں, جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ روایت بھی مجموع الزوائد میں اسی جگہ اسی باب میں نقل کی ہے.
معلوم ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے کی چار رکعت کی بہت فضیلت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے, جیسے روایت سے معلوم ہوتا ہے. اگر ظہر سے پہلے کی چار رکعت مس ہو جائے تو اس کو ظہر کے بعد پڑھ لی جائے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد پہلے ظہر کے بعد کی سنت پڑھے اور اس کے بعد ظہر سے پہلے کی جو سنت مس اس کو پڑھ لی جائے. یہ
عام طور پر لوگ ظہر کے وقت بہت سستی کرتے ہیں, اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کا اہتمام کیا جائے, اس لیے کہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ اتنی بڑی فضیلت اس کو نہ ملے قبولیت کی, دعا کی, یا دین کی, تہجد کی. ظہر سے پہلے چار رکعت, اور ایک حدیث جہنم حرام,
یہ روایت امام نسائی نے نقل کی ہے, نسائی شریف صفحہ 257 پر, راوی اس کے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے چار رکعت اور ظہر کے بعد چار رکعت پڑھے, ظہر سے پہلے چار رکعت اور ظہر کے بعد ٹھو سنت ٹھو نفل پڑھے, جہنم اس پر حرام کر دی جائے گی. لگتا ہے آپ بہت سست ہیں آج, حدیث سن کر تو سبحان اللہ کہو, اتنی بڑی حدیث کی فضیلت میں سنا رہا ہوں, ایسا لگتا ہے بس وہ یہ پلر کیسا کھڑا ہے ایسے چپ چاپ بیٹھے بے جان, جان نہیں آپ میں, بہت بھوک لگی ہے لگتا ہے, ایسا شوگر والے تو بےچارے ویسے بھی پڑے پریشان ہیں, لیکن دوسرے سے بغیر شوگر کے وہ تو کم سے کم سبحان اللہ بولیں, وہ تو پیٹ میں بولیں گے سبحان اللہ, ہم کو تو دل سے بولنا ہے کہو سبحان اللہ بھائی. اتنی بڑی حدیث میرے لیے نہیں, اللہ کے نبی کے فرمان پر اس امت کے لیے کیا کیا بتا کے گئے ہیں, اس امت کو کیا اور کیا بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے میں نے جمعہ میں بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور کیا کیا اس امت.
امام النسائی کی روایت ام حبیبہ فرماتی ہے جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت اور ظہر کے بعد چار رکعت پر ہمیشگی کی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے.
کتنی بڑی فضیلت,
ظہر کی چار رکعت سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں,
یہ فضیلت ابو داؤد شریف میں ہے, ہاں صفحہ 180 پر دیکھ لے کتاب الصلات میں.
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے چار رکعت جس میں سلام نہ ہو یعنی ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھ لی جائیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں,
وہ اس کی نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے. الیہ یسعد الکلم الطیب,
ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو آپ کو میں نے دیکھا، ظہر سے پہلے ہمیشہ چار رکعت پڑھتے ہیں، تو آپ نے کہا جب سورج ڈھل جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں، پھر تو کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ ظہر کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو زوال سے لے کر ظہر کی نماز کے اینڈ ہونے تک، ختم ہونے تک، وہ دروازہ جو ڈورز آف اسکائز از اوپن ان بٹوین۔ میں چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میری بھلائی اوپر جائیں، میری نیکی اوپر جائیں، میری نماز قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی نماز تو کیا پوچھنا تھا، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ نماز ہے جس پر حضرت آدم اور حضرت نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ جس طرح وہ زوال کی پابندی کرتے تھے، یعنی یہی چار رکعت اس کی پابندی فرماتے تھے۔ آئے تو ہو گئی ظہر سے پہلے کی چار رکعت چاشتکی اور چار رکعت سنت، عصر سے پہلے چار رکعت۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اگر تم چاہتے ہو تو عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھ لیا کرو۔ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے، صحیح ابن خزیمہ، ابن خزیم اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے، کتاب الصلاۃ اس کو نقل کیا، اور اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر رحمت خدا کی دعا فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تو اس پر رحمت ہوتا جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صرف صحابہ کے لیے تھی؟ قیامت کے لیے، سارے امت کے لیے، چار رکعت پڑھے اللہ کے نبی کی دعا ملے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہماری امت میں سے جو شخص عصر سے، ہماری امت میں سے جو شخص عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے گا، ہمیشہ پڑھتا رہے گا، وہ زمین پر یقینی طور پر مغفور ہے، ایسا آدمی جس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ مجموع سوائی کی حدیث ہے۔ تو عصر سے پہلے کی چار رکعت کی پڑھنے کی عادت ڈالے، کبھی چھوٹ جائے ٹھیک، لیکن کوشش کرے تو زمین پر چلتا پھرتا مغفور ہے، یہ چلتا پھرتا ایسا آدمی ہے تو اللہ فگیون ہی، از واکنگ آن دا گراؤنڈ لبتا ہی از فگیون فرام اللہ تبارک و تعالی، مغفرت ہو چکی ہے۔ ایک بات رہ گئی، ظہر کے بعد دو رکعت سنت کی، ظہر کے بعد میں نے روایت سنائی چار رکعت کی، چار رکعت سنت پہلے، دو رکعت بعد میں سنت، اور دو رکعت جہنم اس پر کیا ہے بھائی، حرام کر دی جائے گی، امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا۔ تو عصر سے پہلے کی، اچھا عصر سے پہلے چار رکعت کی پابندی کرنے پر کیا ملے گا؟ مجموع الزوائد کی روایت، ام حبیبہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عصر سے پہلے چار رکعت کی پابندی کرے اللہ پاک اس کے لیے ہر روز جنت میں گھر بنائیں گے۔ گھر ہمارا تو ویسے ہی بنتا نہیں ہے، لون لینی پڑتی ہے بنانے کے لیے، تو وہاں تو ویسے ہی پڑھ لو چار رکعت اللہ کے بعد۔ میں نے پہلے سنایا تھا مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ہمارے اعمال ہمارے لیے بدلہ ہے، جنت میں بھی جہنم میں بھی۔ میں نے کیا واقعہ سنایا تھا، وہ آدمی چلا بادشاہ نے کہا مجھے سگریٹ پینی ہے، کہیں سے فائر لیا، وہ گیا گیا کہیں نہیں ملی، بادشاہ سے کہا کہیں نہیں ہے، جا جہنم سے لیا، جا جہنم سے لیا۔ یہ بات مولانا یعقوب صاحب نے لکھی ایک مثال، حکایت لکھی، تو وہ لکھا کہ وہ جہنم کے پاس گیا، داروغہ سے کہا کیوں آیا، آگ لینے آیا، کیوں، بادشاہ کو سگریٹ پینی ہے، جنت میں تو آگ نہیں ملتی ہے، کہاں ملتی ہے، جنت میں ملتی ہے نا۔ وہ ایک آدمی مجھے کہتا ہے جنت میں سگریٹ ملے گی، میں نے کہا ملے گی لیکن آگ لینے کے لیے جنت میں جانا پڑے گا، چاہیے جنت میں جانا ہی نہیں جانے، بس بغیر سگریٹ کے چلا لیں گے۔ تو یہ کہا یہاں تو آگ نہیں ہے، تم جب آؤ گے، جب تم سب جب آؤ گے جہنم میں تو آگ اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم ان الذین یاکلون اموال الیتامی، آگ ساتھ میں لے کر آؤ گے، وہ تمہارے اعمال بد جو ہے، the evil deeds will become the fire of جہنم for you۔ اور جنت میں تو معراج والی روایت, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا جنت چٹیل میدان ہے, وہ کیا پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پر پڑھے فلاں فلاں کریں گے تو جنت میں کیا بنے گا, محل بھی بنیں گے, درخت بھی بنیں گے اور ساری نعمتیں بنتی چلی جائیں گی. تو بھائی ہم دنیا میں تو کر کے جائیں کچھ, کہ چار رکعت نفل ہے, سنت غیر مقدہ تو ہے یار. مولانا یعقوب صاحب نانوٹی فرماتے ہیں, تیرے الفاظ ایسے ہیں, چلو سنت غیر, لیکن تیرے الفاظ ایسے ہیں جو کفر تک پہنچا دیں گے. تم نے اللہ کے نبی کی بات کو بہت حقیر سمجھا ہے. تو عصر سے پہلے چار رکعت کی پابندی سے جنت میں گھر بنتا ہے اور بدن پر جہنم حرام ہو جاتی ہے, اور مغرب کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہے. مغرب کے بعد کی دو رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اکثر کلیہ الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دو رکعت گھر میں پڑھتے تھے. وقت زیادہ ہو گیا, آگے اب اوابین کا ذکر ہے مختصر, اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں کچھ نوافل کا ذکر ہے, انشاءاللہ کل بیان کریں گے اس کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں وہ مسائل سیکھنے جو روزانے کے ہیں, ہے نا. عید کے مسائل تو سال میں ایک بار, لیکن کون سے مسائل, جیسے نماز ہے روزانہ پڑھنا ہے, وہ کھانا روزانہ کھاتے ہیں نا تو کچھ کھانے کی بھی سنت سیکھ لیں, وہ پینا روزانہ ہے اس کی بھی سنت سیکھ لیں, ٹوائلٹ میں جانا روزانہ ہے اس کے بھی مسائل سیکھ لیں, اور اسی طرح سونا روزانہ ہے اس کے بھی مسائل. انشاءاللہ اس کے ختم ہونے کے بعد پھر کھانے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیا کیا مسائل ہیں, پھر پینے کا طریقہ, پھر سونے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, احادیث اور مسائل اور فضائل دونوں بیان کرتے چلیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہمیں تھوڑی سی سنت ادا کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. کم سے کم کبھی تو ایسے موقع مل جائے کہ میرے نبی کا طریقہ علاوہ میں محبت سے کر لوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا قديم الاحسان. اے اللہ جمعہ کا دن ہے, عصر کے بعد کی گھڑیاں ہیں, مالک ہمیں معاف کر دے, مالک ہمیں معاف کر دے, ہم بڑے مجرم ہیں. کپڑوں کے اجلے ہیں بدن کے گندے ہیں مالک, کپڑوں کے اجلے ہیں بدن کے گندے ہیں, آنکھ بھی گندی, کان بھی گندے, زبان تو گندی ہی گندی ہے. اے میرے مالک, اے رحمان رحیم, ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں, ہم اقراری مجرم ہیں. مالک تو سب کچھ جانتا ہے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اتنا بڑا مجمع اگر کسی مالدار کو کہے ایک پاؤنڈ دے دے تو وہ خوشی سے دے دے گا. اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بھیک مانگ رہے ہیں, ہمارے ہاتھ کو خالی نہ لوٹا, ہماری مرادیں پوری فرما, ہمارے مقاصد پورے فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مقروض ہے قرض سے سبک دوسی عطا فرما, گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما, آپس میں محبت مودت نصیب فرما, ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, دین کے داعی بنا. اے اللہ مفتیان کرام میں سے بنا, اولیاء کرام میں سے بنا, مومنین مومنات میں سے بنا, قانتین قانتات میں سے بنا. یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرما, دنیا میں سکون نصیب فرما, عبادت کی پابندی کے میں توفیق نصیب فرما, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر چلنے کے میں توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین, حلال روزی نصیب فرما اور حلال روزی حاصل کرنے کی آسان صورتیں پیدا فرما, حرام سے ہماری حفاظت فرما, سود سے ہماری حفاظت فرما, غیبت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما, بہتان سے ہماری حفاظت فرما, چگلی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ کینہ اور کپت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ظاہری گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، باطنی گناہوں سے بھی ہماری، اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صدقے اور ان احادیث کے صدقے جو ابھی ہم نے سنی ہے پڑھی ہے اس کے صدقے، اور جمعہ کے دین ہیں مقبول گھڑیاں ہیں اس کے صدقے، اے اللہ جب تک تو دنیا میں باقی رکھے ایمان پر باقی رکھنا، اور جب ہماری موت آئے ایمان پر موت دے دینا، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، لیلۃ القدر ہو، جمعہ کی رات ہو، ریاض الجنہ میں سجدے میں سر ہو، زبان پر کلمہ ہو، ایسی موت ہمیں نصیب فرما، 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 اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پاکستان افغانستان اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، ہندوستان کی مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کے علماء کی حفاظت فرما، بے قصور علماء کو جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور ان ظالموں کو ختم فرما، اے اللہ ہمیں ایسے ظالموں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ جن کے دلوں میں ایک معصوم بچے کے بارے میں بھی رحم نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرتے ہیں، اے اللہ پریگننٹ عورت کے پیٹ میں وہ تلوار کو مار کر بچے کو نکال دیتے ہیں اور ماں کو شہید کر دیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اے اللہ ایسے ظالموں کے حوالے مسلمانوں کو نہ فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دوست احباب بہت سارے جیلوں میں ہیں، اے الہ العالمین ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو بے بس ہیں، لیکن ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں جس نبی سے تجھے بڑا پیار تھا، اور اسی نبی کی ہم امت ہیں، اے اللہ اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں، فلسطین میں کتنے مسلمان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں اور پاکستان میں، ہندوستان میں اور کہاں کہاں مسلمان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے قصور ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما، خیر کی صورتیں پیدا فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، ہمارے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، اے اللہ دامت برکاتہم، اے اللہ بہت بڑے دین کے دائی ہیں، اے اللہ ان کی نکلنے کی صورتیں پیدا فرما دے، ہمارے حضرت مولانا یوسف بھا صاحب جو ہمارے مدرسے کے دوست ہیں، اے اللہ جیل میں ہیں، اللہ ان کی آسان نکلنے کی آسان صورتیں پیدا فرما، بڑے بڑے علماء جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے نکلنے کی صورتیں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور بقیہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، حفاظ کی، مدرسوں کی، اور سارے مساجد اور مکاتب کی اور مرکزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے رحم و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی آمین کے ساتھ، جن کی آمین تجھے محبوب ہو، ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، رحمت.